بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین, آج بھی ہم ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیں گے. تو سب سے پہلے آج کی گفتگو کے عناوین. ناظرین, آج بھی ہم حسب معمول چند موضوعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے, اور ہماری گفتگو خاص طور سے مرکوز ہوگی اسلامی بیداری کے موضوع پر. آپ جانتے ہیں کہ اسلامی بیداری اس وقت علاقے کے کئی ملکوں میں نظر آ رہی ہے اور اس کے آثار اور اثرات واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں. تو آج آئیے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے عناوین.
تہران میں اسلامی اتحاد کانفرنس کا انعقاد. افغانستان میں بدامنی کی بنیادی وجہ غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی. سلامتی کونسل میں امریکہ کے ویٹو کی دنیا بھر میں مذمت. ارجنٹینا سے معافی مانگنے سے امریکہ کا انکار. عوامی تحریکوں کے اغوا کی بابت قائد انقلاب اسلامی کا انتباہ.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین, گزشتہ پیر کو تہران میں اسلامی اتحاد کانفرنس ایک اعلامیہ جاری کر کے اختتام پذیر ہوئی. کانفرنس میں عالم اسلام کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا اور اتحاد بین المسلمین کے خلاف جاری استکباری طاقتوں کی سازشوں پر نظر ڈالی گئی. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
24ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس گزشتہ دنوں تہران میں ایک بیان جاری کر کے ختم ہو گئی. اس کانفرنس میں ایران اور دنیا بھر کے 57 ملکوں کی تقریباً 750 علمی اور مذہبی شخصیات نے حصہ لیا. کانفرنس کے دوران عالم اسلام کے اسکالروں, مفکرین اور دانشوروں کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ اسلامی اتحاد اور یکجہتی کے مقولے پر سیر حاصل بحث کریں. جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے پیر کی صبح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے ایران کے اعلی حکام اور تہران میں متعین اسلامی ملکوں کے سفیروں سے ملاقات میں فرمایا, استکباری طاقتوں کے تفرقہ انگیز اقدامات کے سبب مسلمان اقوام ایک دوسرے سے قریب نہیں آ سکیں اور آپس میں متحد نہیں ہو سکیں, کیونکہ استکباری طاقتیں جانتی ہیں کہ اگر مسلم اقوام متحد ہو گئیں تو اس صورت میں اسلام کا حقیقی اقتدار سامنے آ جائے گا, جس کے سامنے دنیا کی تمام طاقتیں ہیج نظر آئیں گی. قائد انقلاب اسلامی کے بقول, اگر ملت اسلامیہ دین اسلام کو اس کی صحیح تصویر کے ساتھ متعارف کرانے میں کامیاب ہو جاتی تو یقینی طور پر پوری دنیا میں اسلام ہی کا بول بالا ہوتا. بلا شبہ اس وقت عالم اسلام کو موزور طاقتوں کے ہاتھوں سے رہائی حاصل کرنے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنا ضروری ہے, تاکہ دشمن ان کی صفوں میں شگاف پیدا نہ کر سکے. یہ بھی ایک یقینی امر ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت, جس نے پورے علاقے کو سرطانی ناسور کی صورت میں بیماریوں میں مبتلا کر رکھا ہے, اسلام کی نشاط ثانیہ اور اس کے پوری قوت کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں آنے کی راہ میں کسی بھی طرح کے رکاوٹ ڈالنے سے گریز نہیں کریں گے. جیسا کہ 24ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے اختتامی بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ, اسرائیل اور استکباری طاقتوں کے اس طرح کے اقدامات کا مقصد مختلف میدانوں میں امت اسلامیہ کو پسماندگی کا شکار رکھنا ہے. اسی لیے مسلمان عمائدین, علماء اکرام اور سیاسی اور سماجی شخصیات کی اس حساس مرحلے میں, جب علاقے میں اسلامی بیداری تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, ذمہ داری بہت سنگین ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ 1.5 ارب سے زائد مسلمان اس کرۂ ارض پر رہتے ہیں. زیادہ تر مسلمانوں کی آبادی روئے زمین کے انتہائی سوق الجیشی علاقوں پر بستی ہے, جہاں عظیم قدرتی ذخائر بھی ہیں اور جیو پولیٹک اعتبار سے جن کے علاقے خاص اہمیت کے حامل ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تیل اور دیگر قدرتی ذخائر کے مالک ہونے کے باوجود بھی دوسرے لوگ ان مسلم اقوام پر حکومت کرتے ہیں اور ان کی تقدیر کا فیصلہ مسلم دشمن طاقتیں کرتی ہیں۔ اسی لیے اب تیونس، مصر، بحرین، لیبیا، یمن اور دیگر عرب ملکوں میں عوام بیدار ہو چکے ہیں، اور عوامی بیداری کی اس وسیع لہر نے علاقائی اور بین الاقوامی حالات کو دگرگوں کر کے رکھ دیا ہے۔ بنابراین اس حساس مرحلے میں امت اسلامیہ کا اتحاد نہ صرف مسلم اقوام بلکہ عالم اسلام کے مستقبل کے لیے بھی حیرت انگیز اور تقدیر ساز ثابت ہو سکتا ہے۔
ناظرین، افغانستان کے جنوبی علاقوں میں حکومت پوستے کی کاشت کو بند کروانے کے لیے ایک منصوبے پر عمل کرنا چاہ رہی ہے، لیکن غیر ملکی افواج کی جانب سے اس سلسلے میں ممانعت ہو رہی ہے۔ غیر ملکی افواج نے اپنے موقف کے لیے بد امنی کو دلیل بنایا ہے، لیکن حقائق کچھ اور ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
افغانستان میں جہاں ایک طرف حکومت جنوبی علاقوں میں پوست کی کاشت ختم کرانے کا ارادہ رکھتی ہے، وہیں دوسری جانب ملک کے ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی ہے کہ غیر ملکی حلقے اس منصوبے پر عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکہ اور نیٹو کی افواج صوبہ ہلمند میں بدامنی کے بہانے یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی اس منصوبے پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے۔ صوبہ ہلمند کے حکام نے اعلان کیا تھا کہ وہ پوست کی کاشت ختم کرانے کے لیے کاشتکاروں کو ترمیم شدہ بیج فراہم کریں گے تاکہ انہیں کھیتوں کی فصلوں کو تبدیل کرنے کی ترغیب دلائی جا سکے، لیکن امریکی اور نیٹو حکام نے کہا ہے کہ چونکہ ہلمند میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہاں کھیتوں کو پوست سے خالی کرنا ممکن نہیں۔ افغانستان کی حکومت نے گزشتہ 3 برس کے دوران صوبہ ہلمند کے بیشتر کسانوں کو اچھا بیج اور کھاد فراہم کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس صوبے کے بیشتر علاقوں میں ہنوز پوست کی کاشت کی جا رہی ہے، اور پوست کی کاشت ختم کرانے میں غیر ملکی فوجیوں کا لیت و لال قابل توجہ ہے، کیونکہ افغانستان کے ذرائع ابلاغ اور سیاسی و سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر غیر ملکی فوجیں چاہیں تو افغانستان میں 1 سال کے اندر پوست کی کاشت مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ افغانستان کے معروف تجزیہ نگار مشفق جلال کا کہنا ہے کہ پوست کی کاشت کا سارا فائدہ غیر ملکی فوجیوں اور دہشت گرد گروہوں کو پہنچتا ہے، اسی لیے نیٹو افواج نے اعلان کیا ہے کہ انہیں پوست کی کاشت ختم کروانے میں خاص دلچسپی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی حکومت کے پاس جس قسم کے وسائل موجود ہیں ان کی مدد سے پوست کی کاشت ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ کا مسئلہ صرف پوست کی کاشت تک محدود نہیں ہے، بلکہ منشیات کے وہ ذخائر بھی ہیں جو افیونی مادے سے بھرے پڑے ہیں، افغان حکومت کے لیے گہری تشویش کا باعث ہیں، اور حکومت نے ان کی نابودی کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم سے مقابلہ کرنے والے ادارے کی گزشتہ سال کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں اگر فوری طور پر پوست کی کاشت بند کر دی جائے تب بھی آئندہ 10 برس تک افغانستان کے افیونی مواد کے ذخائر پوری دنیا کو منشیات فراہم کرنے پر قادر ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 10 برس میں جب افغانستان پر امریکہ اور نیٹو کا قبضہ رہا ہے، ان کی جانب سے پوست کی کاشت اور افیونی مواد کے ذخائر کو ختم کرنے کے لیے کوئی بنیادی قدم نہیں اٹھایا گیا، جبکہ افغانستان کے دہشت گرد گروہوں کے لیے افیونی مواد کی تجارت آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جن کی نابودی کے بہانے امریکہ نے سن 2001 میں افغانستان پر حملہ اور قبضہ کیا تھا۔ افغانستان میں منشیات کی پیداوار میں اضافے کے عمل سے متعلق اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ غیر ملکی افواج منشیات کی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والے بھاری منفیت کی وجہ سے پوست کی کاشت کو ختم کروانے پر مائل نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں سن 2007 میں 8,200 ٹن منشیات کی پیداوار ہوئی، جو 2005 کی پیداوار کی 2 گنا ہے۔
ناظرین، مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کی جانب سے یہودی بستیوں کی تعمیر کا غیر قانونی عمل جاری ہے۔ اس کی مذمت میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی گئی جس کی کونسل کے 14 ارکان نے حمایت کی، تاہم امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا۔ اس طرح امریکہ نے اسرائیل کے اس غیر قانونی عمل کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار شکیل صدیقی کا کہنا ہے۔
میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ جو فلسطینی علاقوں میں یا سرحدی علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر کا معاملہ تھا، اس حوالے سے امریکہ کی یہ اوباما انتظامیہ نے ابتدا میں جو موقف اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہودی بستیاں مزید تعمیر نہ کی جائیں، اور انہوں نے امریکہ نے اس بات کا اظہار جو ہے برملا کیا تھا کہ مزید نئی یہودی بستیوں کی تعمیر سے فلسطین کے مسئلے کے حل میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ لیکن جو گزشتہ جمعے کو قرارداد پیش ہوئی ہے اور اس قرارداد میں جو امریکہ نے مسترد کیا ہے اور ویٹو کیا ہے، باوجود اس کے کہ سلامتی کونسل کے 14 اراکین نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا تھا، یہ طرز عمل جو ہے اس سے دو باتیں نظر آتی ہیں۔ اول یہ کہ امریکہ کا فلسطین کے مسئلے پر جو طرز عمل ہے وہ منافقانہ ہے اور وہ دیانت کے اوپر اور اصولوں پر مبنی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرارداد کے ویٹو کرنے سے یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ اوباما انتظامیہ کی کوئی اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہے، بلکہ وہ فی الحقیقت امریکہ کی سہوینی جو لابی ہے اس کے دباؤ میں ہے، اور اس کے دباؤ میں رہ کر جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہے۔ اس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ فی الحقیقت مشرق وسطی کے بحران کو مزید جو ہے اس میں شدت پیدا کرے گا، اور فلسطینیوں کے اندر بجا طور پر یہ احساس ابھرے گا کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی بے جا حمایت کر رہا ہے اور اس مسئلے میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ امریکہ کے خلاف نہ صرف یہ ہے کہ مختلف خطوں میں جو ہے وہ نفرت اور بہت زیادہ شدید انداز سے ناپسندیدگی واضح ہے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت خاص طور پہ جو مشرق وسطی میں اور عرب ممالک میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ امریکہ کا جارحانہ اور استعماری رویہ ہے، جس کے باعث وہاں کے عوام جو ہے وہ امریکی ایجنڈوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور وہ ان کے خلاف جس نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، چاہے انہوں نے حسنی مبارک کے خلاف کیا ہو یا جو ہے بن علی کے خلاف کیا ہو یا بحرین کے بادشاہ کے خلاف کر رہے ہوں یا لیبیا اور یمن میں کر رہے ہوں، یہ در حقیقت امریکی ایجنٹ ہیں، امریکی اعلی کار ہیں، اور یہاں کے حکمراں جو ہے وہ امریکیوں کے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرز عمل کے خلاف جو ہے وہ یہاں کے عوام اپنے جذبات کا اور یہاں کی رجیم کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس واقعے کے بعد تو یہ بات مزید واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ کی ہمدردیاں اور امریکہ کی جو موجودہ رجیم ہے اس کی پالیسیاں انصاف پر، دیانت پر اور صداقت پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ منافقت پر مبنی ہیں، اور یہ ساری منافقت کا وزن جو ہے وہ صہیونی اسرائیلی حکومت کے ساتھ ہے۔ لہذا خطے میں اس بات کی قوی امکانات ہیں اور شواہد موجود ہیں کہ امریکہ کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ ہوگا۔
ناظرین، ارجنٹینا میں امریکہ کے ایک فوجی جہاز سے منشیات اور اسلحے کی ایک بڑی کھیپ برامد کی گئی، جس کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ارجنٹائن سے معافی مانگنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان فلپ کراولے نے منگل کے روز واشنگٹن اور بوئنس آئرس کے اختلافات کے بارے میں کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمی مذاکرات کے ذریعے دور ہو جائے، لہذا کسی معذرت خواہی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارجنٹائن کے حکام کا الزام ہے کہ امریکہ نے منشیات اور اسلحے کی کھیپ کے بارے میں ارجنٹائن کو کوئی اطلاع نہیں دی تھی، اور امریکہ غیر قانونی طریقے سے یہ کھیپ ارجنٹائن کے اندر پہنچانا چاہتا تھا۔ کراولے نے اس سلسلے میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعلقات کی ایک تاریخ ہے، لہذا اس مسئلے کو زیادہ دوستانہ انداز سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ارجنٹائن میں کابینہ کے سربراہ اینیبل فرنینڈز نے امریکہ کے راستے اپنی فضائی تجارت روکنے کے حکومت کے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک کو چاہیے کہ ارجنٹائن کے قومی اقتدار اعلی کا احترام کریں۔ فرنینڈز نے ملک کے کسٹم قوانین کی شکوں 954 اور 970 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام باتیں ان قوانین میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں، اور اگر کہیں کوئی ابہام ہے تو اسے دور کرنے کے لیے قانون کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ ارجنٹائن کے وزیر خارجہ ہیکٹر ٹیمرمین نے بھی سی این این کے ساتھ اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ واشنگٹن کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ وہ ارجنٹائن کے حکام کو اطلاع دیے بغیر اس ملک میں اسلحہ نہیں اتار سکتا۔ ارجنٹائن کے کسٹم حکام نے دارالحکومت بوئنس آئرس سے 22 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع مینسٹیرو پیسٹیرینی ایئرپورٹ پر امریکہ کے C-17 فوجی طیارے کی تلاشی لی تھی، جس میں بڑی مقدار میں اسلحہ اور منشیات کی کھیپ برآمد ہوئی تھی۔ امریکی حکام نے سلسلے میں کہا ہے کہ ایک معمولی سی بات ہے، اور یہ اسلحہ ارجنٹائن میں فیڈرل پولیس کی تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس سلسلے میں امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کھیپ کی تمام اشیاء کا پہلے سے اعلان کیا جا چکا تھا، اور یہ اسلحہ ارجنٹائن کی پولیس کو یرغمالیوں کی رہائی کی تربیت دینے کے لیے ارجنٹائن بھیجا گیا تھا۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وہ کولمبیا منصوبے کے تناظر میں اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ کرنے والے گروہوں کا تعلق کسی نہ کسی طور سے امریکہ سے ہوتا ہے۔ ارجنٹائن کے حکام نے اتوار کو اقوام متحدہ میں امریکہ کی اس غیر قانونی کھیپ کی شکایت کی، اور قرائن و شواہد سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں فیصلہ امریکہ کے خلاف چلا جائے گا۔
ناظرین، حالیہ چند ہفتوں کے دوران مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے ملکوں میں عوامی انقلابات اور عوامی تحریکیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ تیونس اور مصر میں عوامی انقلاب کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر کچھ ملکوں میں عوامی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جہاں یہ عوامی تحریکیں جاری ہیں، وہیں ایک طرف ان تحریکوں کے یرغمال بنا لیے جانے کے اندیشے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ہم اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں سیاسی امور کے ماہر حاجی نجاری کو۔ جناب، السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت حضرت علی و
میں بھی آپ کی خدمت میں
عزیز
اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
میں سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ علاقے کے جو حالات ہیں، اور جس طرح سے کئی ملکوں میں عوامی تحریکیں جاری ہیں، چل رہی ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که روز این تحولات درش
بود، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں جو تغیرات آ رہے ہیں، مصر، تیونس، بحرین اور دیگر ممالک، لیبیا، یہ دنیا کے بہت حساس علاقہ ہے۔
اساس نظریه های مکیندر،
کے نظریے کے مطابق یہ اس علاقے کو ہارٹ لینڈ یا زمین کے قلب کا نام اس کو دیا گیا ہے، اور مشہور ہے کہ اس علاقے پر جس کا بھی تسلط ہوگا، پوری دنیا پر اس کا تسلط ہوگا۔ ممکن ہے کہ یہ علاقہ جو ہے تین بر اعظموں کے ملنے کی جگہ ہے، تیل اس علاقے میں ہے، ادیان الہی اسی علاقے سے اٹھے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ثقافتی اور سیاسی اور ہر لحاظ سے یہ بہت ہی حساس علاقہ ہے۔ جس زمانے میں ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، ایران میں شاہ کی حکومت بھی پٹھو حکومت تھی امریکہ کی، اور امریکہ کے مفادات شاہ کی موجودگی میں پورے ہو رہے تھے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد امریکہ کے مفادات کی جو فراہمی کا سلسلہ تھا وہ ٹوٹ گیا. اسلام ایران کا جو اسلامی انقلاب کامیاب ہوا وہ اس بات کا باعث بنا کہ علاقے کے ممالک میں بھی انقلاب کے فکر پھیلے. اسی زمانے سے امریکیوں کو تشویش لاحق ہو گئی تھی. 30 سال تک ایران کا محاصرہ, جنگ مسلط کی گئی, اور یہ تمام اقدامات اس کے اس لیے تھے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کامیاب نہ ہو. امریکہ نے یہ کوشش کی تھی کہ علاقائی سطح پر اپنے پٹھو حکومتوں کے تعاون سے اسلام پسندی کی لہر کو روکیں, اور اس سے بھی اہم یہ ہے کہ ان حکومتوں کے ذریعے امریکی اور صہیونی مفادات کا تحفظ ہو, صہیونی حکومت کی حفاظت یقینی ہو جائے. اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ نئے تغیرات کی روک تھام کریں. اگر ہم یہ فرض کریں کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے علاقے میں امریکیوں کی جو پالیسیاں تھیں ان کی پالیسیاں اس علاقے کے تعلق سے شدید تر ہو گئیں, اور انہوں نے استبدادی حکومتوں کی حمایت کی, اور ان میں سے اس سلسلے میں امریکہ کی دوگلی پالیسیوں کا جو ہے واضح طور پر ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایران میں گزشتہ 30 برسوں میں 30 انتخابات ہوئے, اور ایران کے لیے وہ کہتے ہیں یہاں جمہوریت نہیں ہے, اور دوسرے ملکوں میں اس مدت میں جہاں اکثر الیکشن ہوا ہی نہیں, عوام کو کوئی حق حاصل نہیں ہے, لیکن امریکہ ان کی حمایت کرتا ہے. یہ روش امریکہ کی جاری رہی, اور یہ اس بات کا باعث بنا کہ اس علاقے میں پہلی چنگاری روشن ہونے کے بعد جیسے ہی تیونس کی حکومت گری ہے اور وہاں کا امیر بھاگا ہے, مصر میں انقلاب آ گیا. یہ آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے.
آپ نے پس منظر کی طرف اشارہ کیا اور اس مقدمے کی طرف جو اس تحریک اور اس بیداری کا باعث بنی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہوا, کیا وجوہات ہیں کہ عوام میں یہ بیداری پیدا ہوئی اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے حکومتوں کے خلاف, جبکہ اتنے عرصے سے وہ برداشت کرتے آ رہے تھے مظالم کو اور ان حالات کو تحمل کر رہے تھے.
بہت چند نکات پر توجہ کی ضرورت ہے. پہلی جو پہلا نقطہ ہے وہ اسلامی بیداری کا رشد ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ایران کا اسلامی انقلاب عالمی سطح پر ایک نئے تغیر کا سرچشمہ بن گیا. گزشتہ 30 برسوں کے دوران ایران میں اور علماء اسلام نے کوشش کی ہے, یہ اس بات کا باعث بنا کہ اسلامی ملکوں میں اسلام کی مقبولیت بڑھے, اور دیگر تمام ملکوں میں بھی مجموعی طور پر دین کی مقبولیت بڑھے. اب دیکھیں کہ تمام ملکوں میں دین کی طرف جو ہے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد الہی اقدار کی طرف رجحان, دین کی طرف رجحان بڑھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مارکسزم کا جو شیرازہ بکھرا ہے, سوویت یونین کا جو شیرازہ بکھرا ہے, اس کی بھی بنیادی وجہ اسلام کا فروغ تھا. بنابری پہلا نقطہ جو ہے وہ اسلامی بیداری ہے. دوسرا نقطہ اس مسئلے میں وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی کامیابیاں ہیں جو اس نے ایک مثالی ملک کی حیثیت سے حاصل کی ہیں. گزشتہ 30 برسوں کے دوران جب دیگر ممالک کے لوگ دیکھتے ہیں کہ شاہ کے حکومت کے دور میں ایران پسماندہ تھا, لیکن انقلاب آنے کے بعد, آزادی کے بعد 30 برسوں کے دوران تمام تر پابندیوں کے باوجود اس نے اقتصادی کامیابی حاصل کی, صنعتی ترقی حاصل کی, ایٹمی میدان میں ترقی کی, یورینیم کی افزودگی کے سلسلے میں اس نے پیش رفت کی. یہ تمام چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ایران کا نظام ایک مثالی نظام ہے. تیسرا جو نقطہ ہے وہ علاقے میں میں جو انقلابی تحریکوں کی پیش رفت ہے, جو انقلابی تحریکیں ہیں ان کی ترقی, جیسے انقلاب فلسطین کی پیش رفت ہے یا افغانستان میں تحریک مزاحمت کی کامیابیاں ہیں, یہ کامیابیاں جو ہیں آپ دیکھیں کہ اس ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جتنے بھی تغیرات آئے ہیں وہ مزاحمت کی کامیابی کے ساتھ, جیسے لبنان میں تحریک مزاحمت کی کامیابی تھی, 33 روزہ جنگ میں حزب اللہ کی, اسی طرح سے 22 روزہ جنگ میں فلسطینیوں کی کامیابیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی حالات ہیں ان تمام معاملات میں کامیابی صہیونی حکومت کے مخالف محاذ کو حاصل ہوئی. عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران عرب دنیا میں, اسلامی دنیا میں شخص احمدی نژاد اور حسن نصر اللہ جیسی شخصیتیں ابھر کر سامنے آئی ہیں, اسلامی دنیا کی ممتاز شخصیتیں ہیں. ایک اور نقطہ وہ یہ ہے کہ علاقے میں امریکہ کے منصوبوں کی ناکامی ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ کا جو حملہ تھا افغانستان پر وہ ناکام ہو گیا ہے. عراق پر امریکہ کو حملے میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ امریکہ کا حملہ ایک اور جمہوری ملک کے وجود میں آنے کا سبب بنا, امریکہ کی سازشیں ناکام رہیں, اور عوام کے علاقے کے جو عوام ہیں وہ اپنی تمام تر مشکلات کا ذمہ دار پٹھو حکومتوں کو سمجھتے ہیں, دوسرے نمبر پہ اسرائیل کو سمجھتے ہیں, اور تیسرے نمبر پر امریکہ کو سمجھتے ہیں. یہ تمام عوام کی نفرت کے عوامل ہیں.
حاجی نجاری صاحب تبصرہ فرما رہے تھے. ناظرین, ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار جناب نذیر ناجی صاحب. نذیر ناجی صاحب, السلام علیکم, پروگرام میں خیر مقدم آپ کا. غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے نذیر ناجی صاحب سے, کوشش کریں گے کہ پروگرام کے دوران ان سے بات کی جائے. ہم حاجی نجاری صاحب سے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی, آپ وجوہات کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور آپ نے وجوہات کو بیان کیا, یہ جو تحریکیں شروع ہوئی ہیں ان کی. ایک چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ تیونس اور مصر دونوں جگہوں پر بظاہر حکمراں چلے گئے ہیں, لیکن جو افراد اس وقت موجود ہیں اور زمام امور جن کے ہاتھ میں ہے وہ بھی وہی افراد ہیں جو گزشتہ حکومتوں کا حصہ رہ چکے ہیں, اور اس طرح یہ ایک اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ انقلاب کو یرغمال بنا لیا جائے, منحرف کر دیا جائے. اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
مو بہتر وضعیت کنونی یہ مقدار بہتر ترسیم
ہمیں موجودہ حالات کو بہتر انداز میں بیان کرنے کی ضرورت ہے, اس سے جو ہے وہ مستقبل کا اندازہ اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے. مصر کی حکومت جو اس مدت کے دوران صہیونی حکومت کی حامی تھی وہ گر گئی, مبارک کی حکومت ختم ہو گئی. البتہ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک درمیانی راستہ اختیار کر کے اس کو کنٹرول کر, لیکن خود مبارک کی ناکامی ایک بڑی کامیابی ہے. یہی تیونس سے بن علی کا جو فرار ہے یہ تیونس کے عوام کی ایک بڑی کامیابی ہے, یا اسی طرح سے بحرین میں جو تغیرات رونما ہو رہے ہیں, اردن میں, یمن میں, لیبیا میں, ان سب سے ایک بڑے تغیر کی نشاندہی ہوتی ہے. اس کو ہمیں بہرحال ان اقوام کی ایک بڑی کامیابی سمجھنا چاہیے. لیکن یہ کہ ایک نقطے کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ امریکی جو کوشش کر رہے ہیں وہ ان تحریکوں کو ہائی جیک کرنے کے, بہرحال امریکی جو ہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے مفادات علاقے میں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں، اس لیے کہ یہ صورتحال اگر جاری رہتی ہے تو صہیونی حکومت کا زوال یقینی ہے۔ بنابراین امریکہ ایسے راستے اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے ایک تو یہ کہ عوام کی جو انقلابی تحریک ہے اس میں وسعت نہ آنے پائے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو منحرف کر دیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی توقع امریکیوں سے رکھنی چاہیے۔ امریکی البتہ ایک بات اور بھی میں عرض کروں گا کہ امریکیوں نے ہمیشہ دوغلی پالیسی اختیار کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس وقت معمر قذافی آ کر لیبیا کے عوام کا قتل عام کرتا ہے تو امریکی کہتے ہیں کہ لیبیا میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، لہذا ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال عوام کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ ان تحریکوں کو ہم نقطۂ آغاز سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ تحریکیں جو ہیں یہ مستقبل کے لیے ایک بہت ہی بڑا نقطۂ آغاز بن سکتی ہیں۔ یہاں سے عوام کی جو تاریخی ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے، اور ان ملکوں کے عوام کو اپنی تاریخی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کوشش کریں کہ اپنی اس تحریک کو جاری رکھیں، ان کی تحریک کو کوئی ہائی جیک نہ کر سکے۔ جیسے قائد انقلاب اسلامی نے بھی فرمایا ہے کہ کوشش سامراج کرے گا، امریکی کوشش کریں گے کہ ان تحریکوں کو ہائی جیک کر لیں۔ علماء اور دانشوروں کا فریضہ ہے کہ اس طرف سے ہوشیار رہیں۔ بہرحال اس حد تک جو کامیابیاں ملی ہیں اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی کامیابیاں ہیں۔ یہ جو امریکیوں کے جو ماضی کے اندازے تھے وہ درہم برہم ہو گئے۔ امریکیوں کو اس وقت سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تحریکوں پر امریکیوں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے مفاد جو ہے محفوظ رہے۔ مصر میں دیکھیں، لیبیا میں دیکھیں، تیونس میں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ تحریک جاری ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان ملکوں کے عوام نے بھی اس حقیقت کا ادراک کر لیا ہے کہ امریکی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے انقلاب کو اغوا کر لیں، ان کے انقلاب کو ہائی جیک کر لیں۔ اگر انہوں نے دوبارہ اگر ہائی جیک کر لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ مصر جو ہے دوبارہ صہیونی حکومت اور امریکہ کے مفادات کا محافظ بن جائے۔ یہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ صہیونی حکومت جو ہے دوبارہ تحریک مزاحمت کی سرکوبی کرے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو اس علاقے کے عوام پسند نہیں کریں گے۔ بنابراین یہ جو تحریک جاری ہے اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ عوام اس جانب سے ہوشیار ہیں۔ البتہ بعض باتیں ضروری ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا چاہیے، لیکن اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ یہی روش اور یہی تحریکیں جو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امریکی اور اس کے حامی باطل پر ہیں۔ اس اور ایک بات اور بھی ہے کہ اب اس علاقے کے عوام گزشتہ طرز کی حکومتوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ خود سعودی حکومت بھی اب کوشش کر رہی ہے کہ وہاں کوئی مطلب اس طرح کی تحریک نہ چلنے پائے۔ بحرین میں جو ہو رہا ہے یہ، لیکن اب یہ تحریکیں ایسی نہیں ہیں کہ امریکہ آسانی کے ساتھ ان کو ہائی جیک کر سکے۔ عوام کے اندر انقلابی جذبہ ہے، عوام میں نفرت پہلے سے موجود پائی جاتی ہے۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضروری ہے ان تحریکوں کے حفاظت کے لیے، ایک تو جو ہے آئیڈیالوجی ہے اور دوسرے قیادت ہے جو ان تحریکوں کو صحیح راستے پر باقی رکھے۔ البتہ یہ ہر ملک کی تحریک کے لیے ضروری ہے۔
ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو حالات ہیں، عوام باہر نکل چکے ہیں اور اپنی قربانی بھی دے رہے ہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری طرف طاقتیں ہیں جو انقلاب کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس درمیان مفکرین، دانشور اور اہل قلم حضرات کا جو طبقہ ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے ہم اسی سلسلے میں خیالات پوچھیں گے پاکستان کے معروف تجزیہ نگار جناب. السلام علیکم, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
سلام.
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو حالات مشرق وسطی کے بعض ممالک میں ہیں اور عوامی تحریکیں جاری ہیں, اسی طرح شمالی افریقہ کے ملکوں میں جو حالات درپیش ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, یعنی عوام باہر نکلے ہیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں, اس دوران جو مفکرین ہیں, اہل قلم ہیں, ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور کیا وہ اپنی ذمہ داریاں اس وقت پوری کر پا رہے ہیں؟
دیکھیے, جہاں تک تو اس خطے کی بات ہے جس میں یہ تبدیلی رونما ہو رہی ہے, اس کے جو لکھنے والے ہیں یا صحافی ہیں یا سوچنے والے لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنا رول پلے ضرور کیا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ تبدیلی جو ہے اس کے لیے ایک زمین ہموار ہوئی ہے, فضا ہموار ہوئی ہے.
جی جی.
اور ایک عرصے سے وہاں کے جو سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں یا سیاسی کارکن جو تھے وہ بھی اس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, اور لکھنے والے بھی یہی کہہ رہے تھے اور سوچنے والے بھی کہہ رہے تھے, تو ایک میدان اس کے لیے تیار ہوا اور اس کے نتیجے میں اب ایک تبدیلی رونما. لیکن یہ درست بات ہے کہ جو ان ملکوں میں چونکہ پریس کو اور جو ان کی اپوزیشن تھی ان ملکوں میں جہاں کہ یہ تبدیلی کی لہر آ رہی ہے, اس میں اپوزیشن کو اور لکھنے والوں کو اور پریس کو ہمیشہ دبایا گیا اور جی. بزور طاقت ان کو خاموش کیا گیا, اور وہ وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں یہ دیکھنا, ان کو دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ان کی اپنی اپوزیشن جو ہے اپنے ملک کی اور اپنے ہی لوگ جو ہیں, اور وہی لوگ جو کہ جن کو وہ دبایا کرتے تھے اور جن کا جبر کے ذریعے جن کی آواز جو ہے دبا دیا کرتے تھے, وہی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت زیادہ نازک ہے, اور اس دور میں یہ دیکھنا کہ یہ جو انقلاب ہے اور جو تبدیلی ہے جس کے لیے لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنی چاہیے اور عوام کی خواہشات کے مطابق وہاں تبدیلی آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کچھ طاقتیں جو ہیں وہ اس عوامی خواہشات کے مطابق تبدیلی کو روک دیں اور پھر سے اپنے من پسندیدہ جو چہرے ہیں وہ لوگوں کے اوپر مسلط کر دیں.
جی جاوید صدیق صاحب, ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصر ہے یا تیونس, دونوں جگہوں پر انقلاب کامیاب ہو چکے ہیں, عوامی انقلاب, اور عوام نے حاکم کو ہٹا دیا ہے, جبکہ اپوزیشن کا کوئی بہت بڑا رہنما سامنے نہیں آیا دونوں ہی ملکوں میں. کیا اس کو دیکھتے ہوئے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آگے بھی عوام اپنی اس طاقت سے, اپنی اس بیداری کے ذریعے اپنے مشن کو نقطۂ کمال تک پہنچا لے جائیں گے؟ تھوڑا سا وقت میرے پاس.
جی مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ضرور ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی شخصیت جو ہے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا, جس طرح ایران میں امام خمینی تھے اور ان عرب ملکوں میں بھی بہت ایسے انقلابی سوچ رکھنے والے لیڈر تھے, وہ اب تو نہیں ہیں. اور آپ نے درست کہا ہے کہ بظاہر اس موومنٹ کا جو ان ملکوں میں چل رہی ہے اس کا کوئی نمایاں لیڈر نہیں ہے, لیکن ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے, اور وہی فکر اور سوچ یعنی تبدیلی کی جو فکر ہے, تبدیلی کی سوچ ہے, اس نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے. یہ احساس موجود ہے, بہت گہرے حد تک یہ احساس موجود ہے کہ یہاں تبدیلی آنی چاہیے اور جمہوریت جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے. لوگوں کو اپنا جو رائے ہے, حق رائے انتخاب کا, وہ استعمال کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے, اور اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ سٹرگل کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے, اگرچہ ان کا کوئی بہت قداور لیڈر ایسا نہیں ہے جو ان کو رہنمائی فراہم کر رہا ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماعی جو کوشش ہے اور اجتماعی شعور ہے لوگوں کا, وہ اس تبدیلی کو جنم دے گا, اور وہ لوگ جو ہیں وہ ضرور کامیاب ہوں گے. اور اگرچہ قداور لیڈر نہیں ہوں گے, لیکن ایک مثبت سوچ رکھنے والے, ان ملکوں میں عوام کے حقوق جو ہے ان کو دلانے والے.
بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ جناب. جاوید صدیقی صاحب پاکستان کے سینئر صحافی, آپ نے خیالات ملاحظہ فرمایا. حاجی نجاری صاحب, میں ایک سوال پوچھوں گا اور بہت اختصار سے جواب, چونکہ ہمارے پاس ٹائم ایک منٹ کا ہی رہ گیا ہے. وہ یہی ہے کہ جو میں نے پوچھا کہ عوام میں چونکہ بیداری آ چکی ہے، کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جو دانشور طبقہ ہے اور عوامی طبقے یہ اپنے مشن کو کامیابی تک پہنچا سکیں گے؟
نکته جالبی رو آقای جاوید صدیق اشاره کردن و اون که این حرکت خودجوش مردم است.
جاوید صدیق صاحب نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ عوامی ہے اور عوام کے درمیان خود بخود شروع ہوئی ہے، اور بنابری عوام خود اس کو وہ کریں گے. البتہ بعض نکات ضروری ہیں جن پر توجہ ضروری ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ علماء اور جو عوام کے جو رہبر ہیں وہ اسلامی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو فراموش نہ کریں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. ان 30 برسوں میں دشمن نے ہم کو دھمکیاں دی، بائیکاٹ کیا، پابندیاں لگائیں، لیکن ہم نے مزاحمت کی. مزاحمت اہم ترین لازمہ ہے کامیابی کا. اور اس کے بعد کا جو ہے وہ یہ ہے کہ حقائق کا بیان اور بصیرت عطا کرنا ہے علماء کو، اور اس سلسلے میں ذمہ داری سب سے بڑی عائد ہوتی ہے علماء پر اور دانشوروں پر کہ عوام کو متحد کریں اور عوام کو ضروری اطلاعات فراہم پہنچائیں. بہرحال آپ دیکھیں کہ مصر میں اگرچہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ اگرچہ فوجی کونسل کے ذریعے امریکہ اس کو.
ناظرین، آپ نے دونوں تجزیہ‌گروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اسلامی بیداری جو نظر آ رہی ہے اور جو عوامی تحریکیں شروع ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گی. اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.